وارثین انبیاء ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدرسہ نک کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے, اور جو علم سیکھیں مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً و سلاماً علیکا یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں, حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاکم اللہ.
کیسے مزاج کرم؟
الحمدللہ علی کل حال.
ماشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا, تو وہ نماز اس انداز سے پڑھ رہے تھے کہ ان کے اندر نماز کے جو ارکان تھے اس میں ٹھہراؤ نہیں تھا, تعدیل ارکان والا معاملہ نہیں ہے. تو نماز پڑھ لی انہوں نے. جب نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلی فإنک لم تصلی, نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. اب انہوں نے پھر ایسے ہی کیا, نماز پڑھی جس طرح نماز پہلے پڑھی تھی اسی طرح آگے پھر پڑھی. تو جب پھر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا, صلی فإنک لم تصلی, نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. تیسری بار بھی ایسا ہوا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا. تو وہ عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز میں کیا کمی ہے, اور مجھے وہ اصلاح کی بات ارشاد فرما دے تاکہ میں اس کے مطابق اپنی نماز کو ادا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو تعلیم ارشاد فرمائی, تو تم قیام کرو تو اس قیام اور قرآن پڑھنے کے حوالے سے, رکوع جانا ہے تو رکوع کے ٹھہراؤ کے حوالے سے اطمینان ہو جائے, اسی طرح رکوع سے اٹھیں تو یہ پھر سجدے میں جائے. تو یہ سارے جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانا ہے اور پھر اس رکن کی ادائیگی ہے, اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ تمہیں اس میں اطمینان حاصل ہو جائے, اور یہ تعلیم دی. پھر اس شخص نے اس کے مطابق نماز کو ادا کیا. اس کو شرح کی اصطلاح میں تعدیل ارکان کہتے ہیں. تعدیل ارکان نماز کا ایک واجب, یعنی مختلف ارکان کے اندر, یعنی یہ واجبات نماز میں سے ہے کہ ہر ہر رکن کو اپنے اس مقام پر جس طرح حکم شریعت کا ویسے ادا کرنا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو رکوع سے اٹھتے ہیں پوری کمر سیدھی نہیں ہوتی تو سجدے کی طرف, ایک سجدے کے بعد جب بیٹھنا ہوتا ہے تو ابھی اطمینان سے بیٹھے نہیں تو وہ دوسرے سجدے کی طرف جاتے ہیں, تو اس طرح ان کے تعدیل ارکان والا یہ واجب ترک ہوتا ہے. جمیل صاحب, یہ تعدیل ارکان جس کی میں نے کچھ وضاحت یہ کی ہے, اس میں کتنی مقدار ہوتی ہے کہ جس میں انسان قیام ہے تو اس میں یہ, پھر رکوع رکوع سے اٹھنا ہے, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے, کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حدیث مبارکہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف نمازی کو توجہ دلائی ہے وہ یہ تھا کہ نماز میں اطمینان حاصل ہونا چاہیے. یعنی جب آدمی رکوع میں ہو تو رکوع کے اندر بھی اطمینان حاصل ہو جائے, جب رکوع سے اٹھتا ہے اور اس کیفیت میں جس کو ہم قومہ کہتے ہیں, کھڑے ہونے کی حالت کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہا جاتا ہے, موٹے قاف سے قومہ, تو اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. پھر جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں اطمینان ہونا چاہیے, ٹھہراؤ ہونا چاہیے. ہر دو سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جسے جلسہ کہا جاتا ہے اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. تو اگر یہ ٹھہراؤ جسے تعدیل ارکان یعنی ارکان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا, تو اگر یہ نہیں ہوگا تو نماز کا واجب ترک ہوگا. اب جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ بعض لوگ رکوع سے سر اٹھا کر
جی
اور ابھی کمر سیدھی نہیں ہو پاتی کہ سجدے میں جا چکے ہوتے ہیں
جی,
تو ان کا قومہ کا واجب چھٹ گیا. اسی طرح ایک سجدے سے ابھی کمر سیدھی نہیں ہو پاتی کہ اگلے سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ان کا جلسہ رہ جاتا ہے. تو قومہ اور جلسہ یہ نماز کے واجبات میں سے ہیں, تو اگر یہ واجب ادا نہیں ہوگا تو نماز ناقص کہلائے گی. اور اس نماز کو اگر جانتے بوجھتے کسی نے ایسا یہ ترک واجب کا عمل کیا ہے تو اس نماز کو تو پھر اسے دوبارہ سے اعادہ کرنا واجب ہوگا.
ٹھیک ہے,
اور اس انداز کی نماز پڑھنا ناجائز ہے.
اور قصدن ہوا تو واجب الاعادہ ہے.
واجب الاعادہ ہے. اور اگر کسی سے بھولے سے ایسا واجب چھوٹ گیا, اور ایسا چانس کم ہے کہ جو کوما چھوڑ دے یا جلسہ چھوڑ دے تو کہ وہ بھولے سے چھوڑ دے, تو ایسا بھولے سے یہ واجب کا چھٹنا تھوڑا بعید ہے, کیونکہ جو چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ قصدن ان کی عادت پڑی بھی ہوتی ہے,
عادت پڑی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, اور بھولے سے عام طور پہ یہ واجب چھٹتا نہیں ہے. بالفرض اگر بھولے سے یہ تعدیل ارکان کا کوئی واجب کسی کا رہ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی.
صحیح, ٹھیک ہے.
لیکن عموماً یہ واجب جو ہوتا ہے وہ لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے لا علمی کی بنا پر قصدن ہی چھوڑ رہے ہوتے,
تیزی کے اندر ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ چھوٹ جاتا ہے, قصدن ہی ہوگا چھوڑنا.
بالکل قصدن. تو اب یہ ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو رکو میں, یعنی ایسا نہ ہو کہ رکو میں جاتے فوراً اٹھ جائیں, تو رکو میں بھی تعدیل ضروری ہے. اور اس تعدیل اسی طرح رکو سے اٹھتے ہیں کوما, اس میں بھی تعدیل ضروری ہے.
یہ ٹھہراؤ کتنا ہے؟ یعنی
یہ ٹھہراؤ جو ہے یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار, کم از کم یہ واجب ہے.
صحیح.
اب اس کے بعد جب رکو میں کوئی بندہ جاتا ہے تو رکو میں تین مرتبہ کم از کم تسبیح کہنا سنت موکدہ ہے. اب پانچ دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, سات دفعہ, اور اس سے آگے بھی اگر اکیلے نماز پڑھ رہے تو تا قدرت میں اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سجدے کی جو تسبیحات ہے, کم از کم تین مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنا یہ سنت موکدہ ہے. پانچ دفعہ, سات دفعہ بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے تو اضافہ کیا جا سکتا ہے, لیکن امام صاحب کو چاہیے کہ وہ تین مرتبہ پر اکتفا کریں تاکہ نمازیوں کی رعایت ہو جائے. امام کے لیے مستحب عبداللہ بن مبارک, بہت بڑے فقیہ اور محدث اور صوفی بزرگ ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ فرماتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات پانچ مرتبہ پڑھیں. تو یہ پانچ دفعہ پڑھے گا تو مقتدی بآسانی تین دفعہ کم از کم پڑھ لیں گے, ورنہ امام کے لیے پانچ دفعہ پڑھنے کا ایک ترغیب ہے, مستحب ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض مقتدی کچھ آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کم از کم تین دفعہ پڑھ لیں, ورنہ بعض نمازیوں کو امام صاحب سے بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ابھی ہماری ایک یا دو تسبیح ہوتی ہیں اور امام صاحب رکوع سجود سے سر اٹھا لیتے ہیں تو ہماری تسبیحات پوری نہیں ہو پاتی.
اور پانچ میں تو یہ شکایت اگر آنے شروع ہوئی کہ امام صاحب بہت طویل کر دیتے ہیں,
اب اس میں بھی رعایت کریں. اس میں بھی امام صاحب کو یہ کہ پانچ دفعہ پڑھ لیں تو تھوڑی سی یعنی اسپیڈ تیز کر لیں, ورنہ امام صاحب نارمل اگر انداز میں آہستہ آہستہ پڑھنے تو تین پہ اکتفا کر لیں. نمازیوں کی وجہ سے سنت موکدہ نہیں چھوڑی جائے گی, یعنی امام جو ہے وہ ایک دفعہ تسبیح پڑھے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے, اس کی ممانعت ہے اور لوگوں کے لیے زیادہ تاخیر اور تطویل کا سبب بھی نہ بنے. تو یہ امام کو بھی رعایت رکھنی ہے اور مقتدی حضرات کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ رکوع ہو یا قومہ ہو یا جلسہ ہو یا سجدہ ہو, ان کے اندر کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ جتنی دیر میں کہہ سکتے ہیں اتنی دیر تک ان اعمال کو کیا جائے. اور جن میں مزید کچھ پڑھنا ہے جیسے رکوع اور سجود تو ان کے اندر تین تسبیحات یہ کم از کم پڑھنا سنت موکدہ ہے. اسی طرح جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں جس کو قومہ کہتے ہیں, اس کے بعد ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد, ان میں سے کوئی سا بھی کلمہ کہا جا سکتا ہے. تو جب یہ سب کھڑے ہونے کی حالت میں جب آپ کہیں گے تو اس کے اندر تعدیل ارکان کا واجب بھی ادا ہو گیا, سنت کے مطابق بھی یہ قومہ ادا ہو گیا, پھر اس میں جو کلمات مستحب ہیں کہنا وہ کلمات بھی آپ نے کہہ لیے. ایسی جب سجدہ کیا تین تسبیحات پڑھیں تو اس کے اندر تعدیل ارکان کا واجب بھی ادا ہو گیا, تین مرتبہ تسبیح پڑھنے کی یہ سنت موکدہ بھی ادا ہو گئی. پھر دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں جسے جلسہ کہا جاتا ہے, تو इस जलसे के अंदर भी कम से कम एक सुभान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फा करें, और बेहतर है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह लिया जाए।
ये मुस्तहब अमल, अगर इस पे अमल करेंगे तो वाजिब भी अदा हो,
वाजिब भी अदा हो रहा है और अच्छे अंदाज से तादील अरकान हो रहे हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, ये एक सिर्फ वाजिब था और उसकी तशरी और कुछ तौज़ीह वजाहत की है। तो इस तरह नमाज के जो वाजिबात हैं उनकी भी पूरी डिटेल और तफसील है, इसको भी तफसीलन पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। ज़हन नसीब अगर नमाज कोर्स कर लेते हैं या आप नमाज के अहकाम से अमीर सुन्नत दामत बरकात मुनालिया की इस तसनीफ से आप ये फ़ायदा उठाएं और उसको पढ़ें। और फैदान ऑनलाइन एकेडमी के ज़रिए से भी मुख्तलिफ इस तरह के कोर्स होते हैं कि जिनके ज़रिए आप अपने वक्त और सहूलत के मुताबिक आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं। तो वो बड़े आसान अंदाज से आपको ये किताब थोड़े थोड़े करके भी आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी तरह ये नमाज के वाजिबात जो है वो याद हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको दुरुस्त नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ, देखते हैं नाज़रीन क्या पूछ रहे हैं।
सर मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी को खैरात देते हैं या सदका देते हैं तो उसका देने का तरीकेकार क्या है, जिससे हमें इस चीज का इल्म हो कि ये जो चीज हमने दी है या हमने की है तो ये हमारी कबूल है।
अल्लाह पाक कबूल फरमाए इस तरह की जो भी नेकियां हैं उसमें इखलास हो और कोई भी ऐसी नमोदो नुमाइश वाला मामला ना हो, किसी की दिल आजारी वाला मामला भी ना हो, तो अल्लाह की रजा के लिए अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। पता कैसे चलेगा कि यह सदका हमारा कबूल हुआ, कोई है ऐसी अलामत?
इस तरह की वाजे कोई अलामत के जिसमें कबूलियत का एहसास हो जाए या कबूलियत का इल्म हो जाए, ये यकीनी खबर तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही दी जा सकती है। बाकी रहा ये कि आदमी जब नेक अमल करता है और उस नेक अमल के करने के बाद एक उसको दिल का इत्मीनान सुकून मिलता है, अल्लाह की रजा के लिए वो काम किया है, तो फिर मजीद नेकियां करने का मजीद मौका मिल रहा है और जिस नौयत की उसने नेकी की है इस तरह की नेकियां मजीद उसे करने की सआदत मिल रही है। तो ये भी सूफिया किराम के कलाम से ये बात वाजे होती है कि कबूलियत की अलामत में से ये भी है कि आपको अल्लाह ताला ने दोबारा उस नेकी के करने का मौका दिया। जैसे नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई या नहीं हुई, हकीकतन तो अल्लाह ही जानता है कि वो नमाज बंदे ने जो पढ़ी है वो कबूल फरमाई या नहीं। लेकिन एक नमाज अदा करने के बाद, यानी जो नमाज के वाजिबात, फराइज, सुनन, मुस्तहबात, इनकी अदायगी और इसी तरह नमाज तोड़ने वाली चीज़ों से इज्तनाब, मकरूहात तहरीमी तंजीह, इनसे इज्तनाब करते हुए अल्लाह की रजा के लिए जब नमाज पढ़ी और फिर दोबारा नमाज की सआदत मिल रही है, तो सूफिया किराम फरमाते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार आपको अपने दरबार में बुलाया और फिर दोबारा हाजिरी का शरफ अता फरमाया, तो ये पिछली नमाज की कबूलियत की अलामत में से। तो ये हमें हुस्ने ज़न भी रखना है और अल्लाह तबारक व तआला से बंदा जो गुमान करता है अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही मामला फरमाता है, तो हमें अल्लाह ताला से उसने गुमान भी रखना है कि हमारी इबादत को उसने कबूल किया। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का खौफ भी होना चाहिए कि हो सकता है मेरी इस अमल की अदायगी में मुझसे नियत में कोई ऐसी खोट फसाद पाया गया हो जिसकी वजह से कबूल ना हो। तो बंदा इबादत के मामले में खौफ और रजा, यानी इबादत कबूल हुई इसकी उम्मीद भी होनी चाहिए और हो सकता है कबूल ना हुई हो, मुझे अब और अच्छे अंदाज में इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए, तो एक थोड़ा सा खौफ का पहलू ये भी होना चाहिए। और बिल्कुल मायूस भी ना हो कि हम नमाज पढ़ते हैं पता नहीं कबूल होती है कि नहीं होती, ये वाला जहन भी नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ये जहन बना लें कि मेरी तो सारी नमाजें कबूल हैं, तो ये भी जहन नहीं बनाया जा सकता। खौफ और रजा, यानी उम्मीद भी हो और कि कबूल हो गई इबादत, और इस बात का खौफ भी हो कि शायद मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल ना ही हुई, तो अब और बेहतर से बेहतर अंदाज में इबादत करने की कोशिश करें। तो इस अंदाज से अगर इबादत करेंगे तो इबादत करने में और ज़्यादा ज़ोक शौक बढ़ता है। बाज़ औक़ात खौफ की कैफियत गालिब हो जाए तो मायूसी शैतान की तरफ से जब इस तरह इबादत के मामले में बढ़ाई जाती है और बंदा उसका शिकार हो जाता है तो जहन में ये आता है यार इबादत करने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं या होगा ही नहीं, हमारी नमाजें तो कबूल भी नहीं होंगी, تو اب کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، تو یہ شیطان ایک سوچ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو اگر یہ وہم ہونے شروع ہو جائے کہ میری تو ہر عبادت ہی قبول ہوتی ہے، تو میری تو ہر نماز قبول ہے، تو میں نے جو نماز پڑھی سارے اگلے پچھلے گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ اب بعض اوقات ایسی امید اور ایسی قوی امید یہ آدمی کو عبادت کے معاملے میں بھی کوتاہی کی طرف لے آتی ہے کہ یعنی بہت عبادت کر لی اور ساری مقبول ہوئی ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اولیاء کا، انبیاء کا، صالحین کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امید بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے۔
کچھ سوالات میسیج بھی شامل کرتے ہیں، جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟
اگر جوتے میں کسی بھی قسم کی ناپاکی ایسی نہیں لگی جو نماز کو مانے ہو، تو جوتا پہن کر بھی نماز اگر کسی نے پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جوتے پہ ناپاکی لگی ہے،
جوتے پہ مطلب اس کے نیچے
تلوے میں اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو پھر اس جوتے کے اوپر والے حصے پہ اگر کسی نے پاؤں رکھ کے نماز پڑھی اور اوپر والے حصے میں کوئی ناپاکی نہیں ہے، تلوے میں ناپاکی لگی ہے، یا جس جگہ وہ کھڑا ہے فرش یا روڈ یا زمین اس میں ناپاکی ہے اور یہ جوتا اس وقت پاک ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے جوتے اتار کے جوتے پہ پاؤں رکھ لیا، تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر جوتا ناپاک ہے تو ناپاک جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے،
ٹھیک۔
اگر جگہ پاک ہے، جوتے پہ ناپاکی ہے، تو پھر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جوتے کو اتار لیا جائے اور فرش پہ، زمین پر ہی ننگے پاؤں نماز پڑھی جائے، کہ نماز کے لیے چاہے وہ جنازے کی نماز ہو طہارت ضروری ہے، یعنی کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، جسم بھی پاک ہونا چاہیے، اور جس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا رہی ہے خاص اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے،
ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک تو فنا مسجد میں کہیں پڑھ رہے ہیں، صاف ستھرا فرش ہے، وہاں پہ جوتے پہرے پہنتے ہی نہیں، لیکن باہر کہیں نماز جنازہ ہو رہی ہے اور اس کی زمین کے حوالے سے کچھ ایسا ہے کہ بات کو ہوتا ہے کہ یہاں پہ گوبر ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز، تو اس میں تو یہی طریقہ زیادہ بہتر نہیں کہ جوتے اتار کر جوتے پر کھڑے ہو جائیں تاکہ دونوں طرح کے احتمال ہی ختم ہو جائیں؟
اگر کسی کو ایسا کبھی شبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی یوں کہ آئے دن یہاں گندا پانی بہتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ناپاکی ہوتی ہی ہے، اور آج مطلب فرش سوکھا ہوا ہے لیکن نجاست کے جو اجزاء ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ کے جوتے اگر پاک ہیں تو ان جوتوں کو اتار کے، اتارنے کے بعد ان پہ پاؤں رکھ لیں، چپل ہے چپل اتار کے چپل کے اوپر پاؤں رکھ لیں، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو جوتا یا چپل نجاست اور نمازی کے درمیان ایک حائل ہو گئی، ایک رکاوٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور البتہ اگر یہ ناپاک جگہ پہ جوتے پہن کے نماز پڑھے گا تو اب یہ گویا کہ ناپاک جگہ پر ہی کھڑا ہوا ہے، تو نماز نہیں ہوگی،
یعنی پہنے ہیں اس کے تابع نہ ہو،
اس پہ کھڑا ہو جائے، اگر پہنا ہوا ہوگا تو یہ اس کے تابع ہو گیا، گویا اس کا ایک لباس کا حصہ ہو گیا، تو اب لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، جوتے چپل کا بھی پاک ہونا ضروری ہوگا،
صحیح۔
اور اگر جگہ ناپاک ہے تو اب یہ جوتے کو اتار کے، چپل کو اتار کے، چپل اور جوتے پاک ہونے چاہیے، پھر
اوپر والا حصہ اس کا جو پاؤں کے ساتھ ملا،
جی جی، تو اس کے اوپر یہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے،
ٹھیک جی۔ مزید سوال،
میں نور مصطفیٰ پرائمری اسکول ٹیچر، سوال میرا یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک پلاٹ بیچا تھا، اس پلاٹ کے بیانے کے طور پہ ہمیں 50,000 ملا تھا، اب اس کا جو لین دین کلیئر کرنی تھی وہ ایک سال کے دوران کرنی تھی، لیکن وہ جس پارٹی نے ہم سے وہ پلاٹ لیا وہ پارٹی اس ٹائم میں آئی نہیں اور بغیر بتائے ہمیں سودا کینسل کر گئی، کیا شرعی لحاظ سے ہم لوگوں نے جو اسے 50,000 لیا شرعی لحاظ سے اسے ہم واپس کرنے کے پابند ہیں یا نہیں ہیں؟
جی، بیانہ یا ایڈوانس دی ہوئی رقم،
اس طرح جو ڈاؤن پیمنٹ دے دی جاتی ہے ایڈوانس کے نام پر یا بیانے کے طور پہ یا ٹوکن دینا جس کو کہا جاتا ہے، تو اب اگر یہ سودا ہو گیا، ہونے کے بعد اب بیچنے والے نے اس کو رقم کو استعمال کر لیا یا اس کے پاس موجود ہے، اور آگے چل کر اگر وہ سودا کینسل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو یہ رقم پھر بیچنے والے کو خریدار کی طرف واپس پہنچانی ہوگی، یہ اس بیعانے کو ضبط نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ جو خریدار کا طریقہ کار جو ان کے سوال سے ظاہر ہوا کہ ایک سال کی مدت تھی، اس سال کی مدت بھی گزار دی، پیسے بھی ادا نہیں کیے، ایک آدمی کو اب جب ایک سال کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ بھائی سودا کینسل کرنا ہے، تو اس صورت میں بعض اوقات خریدار کی طرف سے بیچنے والے کو اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ مسلسل قسطوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی جلدی جلدی پیمنٹ دے دیں، ایک اس کو ٹال مٹول، ٹھیک ہے، تو یہ ٹال مٹول سے کام لینا جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پیسے ادا نہیں کر سکتے، تو یہ شروع مہینوں میں ہی اگر بندے کو واضح طور پہ لگتا ہے کہ میں اس کی پیمنٹ نہیں کر پاؤں گا، تو اگر کینسلیشن کی طرف جانا ہی تھا تو یہ پہلے چلے جائیں، تاکہ ایک انتظار کی کوفت اور اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ بھائی اب سودا کینسل کر رہے ہیں، تو اس سے بیچنے والے کو ایک اذیت پہنچتی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو سودا کینسل کرنا ہی ہے تو بر وقت سودا کینسل کر دیں، تاکہ بیچنے والے کو مزید کوئی گاہک مل رہے ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے آگے نہیں بیچ رہا ہوتا کیونکہ بیچ چکا ہے اور بکی ہوئی چیز کو دوبارہ نہیں بیچ سکتے۔ جب بعد میں آ گئے بھائی یہ سودا کینسل کر دیں، تو اب کئی اچھے گاہک بیچنے والے کو ملے ہوتے ہیں، اور آدمی یعنی نقد سودا بھی بعض اوقات چھوڑ چکا ہوتا ہے کہ میں تو سامان بیچ چکا ہوں، تو ادھر یہ سودا کینسل ہو رہا ہے تو ایک اذیت ہے۔ تو ایسے میں خریدار کو اگر معلوم ہے کہ وہ پیمنٹ نہیں کر پائے گا اور سودا بالآخر کینسلیشن کی طرف جا رہا ہے، تو بر وقت کینسل کر دیں، جو بھی صورت بنی، چاہے بر وقت سودا کینسل ہو رہا ہو یا مدت ادھار کی پوری ہونے کے بعد سودا کینسل ہو رہا ہو، تو دونوں صورتوں میں جو بے آنا ہے وہ بیچنے والے کو واپس کرنا ہوگا، وہ ضبط نہیں کر سکتا۔
اب یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ یا وہ ضبط کرے گا اور اگر وہ کینسل کرے گا تو وہ ڈبل دے گا اس کو، تو یعنی بیچنے والے نے اگر کینسل کیا، سودا کیسے کہ ایک بندے کے کہنے سے کینسل ہو جائے گا یا فسخ ہو جائے گا ختم، ایک کہہ رہا کہ اب میں نہیں کرتا، یہ ہو جائے گا کیا؟
چونکہ دو شخصوں کے مابین سودا ہوا ہے نا،
ٹھیک ہے،
جو ایجاب قبول ہوا خرید و فروخت کے، تو دو شخصوں کے ایجاب قبول سے یہ خرید و فروخت معارض وجود میں آئی، فقط ایک آدمی کے یہ کہنے سے کہ میں سودا کینسل کرتا ہوں، تو اس کے کینسل کے الفاظ کہنے سے سودا ختم یا فسخ نہیں ہوتا، اس کے لیے دوسری فریق کو بھی راضی ہونا ضروری ہے،
ٹھیک،
اگر وہ راضی ہوگا تو یہ سودا فسخ ہوگا، اگر وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں اس کینسلیشن قبول نہیں کرتا، سودا باقی ہے آپ پیمنٹ دیں، تو ابھی سودا کینسل نہیں ہوا
تو وہ پیمنٹ نہیں دیتا،
اب یعنی سودا کینسل اگر قبول کر لیا تو واپسی کرنی ہوگی،
ٹھیک ہے،
اور اگر اس نے ابھی سودا کینسل قبول نہیں کیا کہ میں سودا کینسل نہیں کر رہا آپ پیمنٹ دیں، ٹھیک ہے، یک طرفہ کینسل کرنے سے یہ سودا کینسل بھی نہیں ہوتا خرید و فروخت میں، تو اب اس میں اب یہ دیکھ لینا چاہیے بیچنے والے کو کہ واقعتاً خریدار سودا جاری رکھ ہی نہیں سکتا، کبھی ایسا ہوتا ہے، اگر وہ واقعتاً اس کی مجبوری ہے تو پھر سودا کی کینسلیشن کو قبول کرے، اور ایک یہ ہے کہ بلا وجہ مجھے تنگ کر رہا ہے تو بھلے ہی اپنی بات پہ قائم ہو جائے کہ میں سودا کینسل نہیں کر رہا، اس کو شریعت نے حق دیا ہوا ہے، اور یہ پھر آگے یعنی بعض صورتوں میں قانونی طور پہ بھی آدمی کو
حق حاصل ہوتا ہے،
حق حاصل ہوتا ہے کہ بھائی مدت پوری ہو گئی اب میری پیمنٹ مجھے دلوائی جائے،
ٹھیک،
تو اس کو قانونی طور پہ یہ حق شریعت مطہرہ نے بھی دیا ہے کہ وہ خریدار سے اپنی مطلوبہ جو پیمنٹ ہے بقایا اس کا مطالبہ کر سکتا ہے،
ٹھیک ٹھیک ہے۔ کچھ میسج بھی شامل مزید کرتے ہیں، ایک یہ پوچھنے کہ کہیں نماز کا کبھی وقت جا رہا ہو یا کم وقت ہے تو اب تسبیحات جیسے آپ نے بتائی ہیں تو کیا اس میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے، جیسے تین کی جگہ دو پڑھ لیں، ایک پڑھ لیں،
تین مرتبہ جو تسبیحات رکو سجود کی ہیں یہ سنت موقعہ ہیں، اور اگر وقت میں کمی ہے کہ اگر ہم یہ تین تین مرتبہ تسبیحات یعنی رکو میں تین دو سجدے ہیں تو یعنی یہ ایک رکعت میں نو تسبیحات پڑھی جائیں گی، اور ٹائم اتنا ہے ہمارے پاس کہ اگر یہ تسبیحات کا سلسلہ رہا تو وقت ختم ہو جائے گا بالخصوص فجر کی نماز میں، تو پھر ایسی صورت میں ایک ایک تسبیحات پر اکتفا کیا جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے۔ مزید کون
جہاں پہ میت ہوتی ہے اکثر وہاں پہ دسویں چالیسویں جیسا برسی کا کھانا ہوتا ہے اور رشتے دار وہاں پہ پہنچتے تو کیا رشتے دار کا کھانا جائز ہے؟
ٹھیک ہے، دسویں بیسویں اور اسی طرح چالیسویں کا کھانا،
اب یہ ایصال ثواب کے طور پر دسویں، بیسویں، چالیسویں وغیرہ کا اگر کوئی اپنی خوشی سے کر رہا ہے اور اس اہل میت کو، میت کے لواحقین کو اس حوالے سے مجبور بھی نہیں کیا جا رہا، جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے اور واقعتا لوگ باتیں بناتے ہیں، اور ان لوگوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو پھر یہ درست طریقہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ واقعتا اپنے میت کے ایصال ثواب کے لیے دسویں یا تیسویں یا چالیسویں کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں کوشش یہ کی جائے کہ جو کھانے کا اہتمام ہو وہ غرابہ، فقراء، مساکین، ان کے لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، البتہ جو غنی ہے، مالدار شخص ہے تو وہ اس طرح کے کھانوں سے اجتناب کرے تو بہتر ہے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا ہے تو غنی اور مالدار شخص کو چاہیے کہ وہ کھانا نہ کھائے، البتہ یہ کھانے غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے، مسلمانوں، فقیر و غرابا، ان کے لیے ایسا اہتمام کیا جائے یا ان کے گھروں پہ بھیج دیا جائے یا ان کو اپنے گھروں پہ بلا کر ان کو کھانا ایصال ثواب کے طور پہ کھلا دیا جائے،
یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے
اس میں ثواب
غرابا کے اور ان کے لیے، لیکن اگر غنی اس طرح کے کھاتا ہے تو جائز تو ہے نا، چالیسویں کا اور یہ کھانا،
چالیسواں، دسواں وغیرہ اس طرح کا کھانا غنی کھا سکتا ہے، یعنی اس نے جو لقمہ کھایا وہ کوئی حرام نہیں کھایا، لیکن بہتر یہ چونکہ ایصال ثواب کا معاملہ ہے، صدقات کے قبیلے سے ہے تو ایسی صورت میں غنی نہ کھائے تو بہتر ہے۔
ٹھیک ہے، اور بزرگوں کے لیے جو نظر و نیاز کے، وہ سب کے لیے؟
ہاں، یہ بزرگوں کے لیے جو کیا جاتا ہے یہ عام میتوں والا کھانا نہیں ہوتا، یہ اس میں جو لنگر ہوتا ہے اس کو بطور تبرک تصور کیا جاتا ہے، تو امیر ہو، غنی ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو، تو وہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے جو عرس کے طور پہ بالخصوص جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور جا کر کھا بھی سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں اور ایک اسلامی بھائی پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کے لیے کیا اصول ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کی وضاحت چاہیں تو اس کے لیے کوئی رسالہ وغیرہ ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔
پارٹنرشپ پورا باب ہے، شرکت کا باب آپ نے، اور اس کے اصول و ضوابط اگر پوری ڈیٹیل تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ بہار شریعت کے اندر پوری تفصیل اور ڈیٹیل آپ اس کی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر تو مناسب حکم بہتر یہی ہے کہ آپ براہ راست ہی کسی جگہ دارالتحلیل سنت اگر پہنچ جائیں، آپ بزنس کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس کے پاس سرمایہ ہے، پیسے ہیں، دوسری جو فریق ہے وہ بھی پیسہ ملائے گا یا صرف اس کے پاس اس کی محنت ہے، تو جو چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس کس چیز کا ہے اور کون پیسہ شامل کرے گا، یا آپس میں بھی بعض اوقات کچھ شرائط ایسی اصول و ضوابط آدمی کوئی معاہدے میں لکھ لیتے ہیں تو اس کو بھی چیک کرا لینا چاہیے تاکہ کسی طرح کا بھی کوئی کسی میں کمی والا معاملہ نہ ہو، تو میرا آپ کو یہی مشورہ، دارالتحلیل سنت سے براہ راست اگر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کے شہر میں دارالتحلیل سنت کی شاخ موجود ہے، شہر کراچی میں 5 دارالتحلیل سنت ہیں، اسی طرح حیدرآباد میں بھی، لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، سرگودا میں بھی، راول پنڈی میں بھی، گجرانوالہ میں بھی، اور ملتان شریف بھی، ان تمام بڑے بڑے شہروں میں دارالتحلیل سنت کی شاخیں موجود ہیں، یہاں براہ راست بھی جا کر بالمشافہ بھی ملاقات کریں، فتویٰ بھی تحریری طور پر لے سکتے ہیں، اور ان معاہدوں میں فتویٰ لینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے تاکہ آدمی ایک معاہدہ کیا اور ساتھ ہی فتویٰ اپنے ساتھ رکھ لیا، اب نفع ہے، نقصان ہے، کس طرح تقسیم کرنا ہے، اور اگر کوئی نقصان ایسا ہو جاتا ہے کہ اصل مال میں ہی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اب وہ کون برداشت کرے گا، تو یہ ساری صورتیں شریعت مطہرہ تو بیان کی ہوئی ہیں کہ آپ چاہے مداربت کے طور پر کہ جس میں ایک بندے کا پیسہ ہے دوسرے بندے کی محنت ہوتی ہے اور وہ سارا اس میں اپنی محنت کرتا ہے، لیکن ان کا بھی جو نفع ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے، یعنی فیصد کے اعتبار سے ان میں تقسیم ہوگا، فکس نفع یوں کر لینا کہ میں نے تو اپنے 15,000 لینے ہیں، میں نے 20,000 لینے ہیں، یہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر دونوں طرف کا مال ہے تو پھر وہ پارٹنرشپ ہے، شراکت ہے، کہ اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ تیسری بات جمیل صاحب، چلتے کاروبار میں، یعنی پہلے سے چل رہا ہوتا ہے، اب کوئی بندہ آتا ہے یار یہ 5,00,000 آپ لے لو، بعض اوقات دینے والے کو ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی 5,00,000 چلے جائیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، بعض اوقات دکاندار خود مانگ رہا ہوتا ہے یار 5,00,000 پڑے ہوئے، 10,00,000 پڑے ہوئے تو دے دیں، تو اب کیا آپ ایسو کو مشورہ دیں؟
یہاں پر جو پارٹنرشپ کے حوالے سے جو ایک اہم ترین شرط ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا جو سرمایہ ہے وہ کرنسی شیپ میں ہونا چاہیے،
ٹھیک،
روپے پیسے کی صورت میں. پہلے زمانے میں درہم دینار ہوا کرتے تھے تو علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس وقت جو ہمارے پاس جو کرنسی ہے وہ کرنسی دونوں کا سرمایہ ہونا چاہیے، کیپیٹل. اب جو چلتے ہوئے کاروبار کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی دکان چلا رہا ہے، اب اس کا کاروبار چلتے چلتے ڈاؤن ہوتا گیا، اب دکان میں مال و اسباب اتنا نہیں ہے، کاروبار صحیح چل نہیں رہا، تو وہ چاہتا ہے 5-10 لاکھ روپے لوگ میرے پاس انویسٹ کریں. تو اب جو وہ فریق جو سرمایہ لگا رہا ہوگا اس کا تو سرمایہ کیپیٹل کی صورت میں ہے، یعنی اس کا جو کیپیٹل ہے وہ کرنسی شیپ میں ہے، لیکن جو دوسرا شخص جو دکاندار ہے اس کا مال ساز و سامان کی صورت میں ہے، کچھ ادھار اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس سے ادھار لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر پلس مائنس کر کے اپنا ایک تخمینہ لگاتا ہے. تو جو پارٹنرشپ ہے اس کی شرائط میں سے ایک یہ اہم ترین شرط کہ دونوں کا مال کرنسی شیپ میں ہونا چاہیے، سمن کی صورت میں ہونا چاہیے، وہ شرط یہاں پہ نہیں پائی جاتی چلتے ہوئے کاروبار میں. اس وجہ سے اس میں پارٹنرشپ کرنا جائز نہیں ہوتا. اب چلتے ہوئے کاروبار میں پارٹنرشپ کے کچھ طریقے کار جائز بھی ہیں، لیکن وہ یہاں پہ اس وقت مشکل اتنے ہیں کہ چینل پہ اس وقت بیان نہیں
کیا جا سکتا. اس کے لیے براہ راست بھی مشافہ ہے.
ہاں، اس کے لیے دکاندار کو اور جو انویسٹر ہے ان دونوں کو دار الافتاء اہل سنت آنا ہوگا، تاکہ پھر ان دونوں کو اچھے انداز میں سمجھایا جا سکے. یہ فون پہ بھی کافی نہیں ہے، ایک آدمی کو سمجھانا بھی کافی نہیں ہے، دونوں آئیں تاکہ دونوں اچھے طریقے سے سمجھ جائیں اور اس کے مطابق پارٹنرشپ کر سکیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ پارٹنرشپ یا کاروباری اس طرح کی جو ٹرمز وغیرہ آپس میں طے کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ اس طریقے سے کچھ شرطیں، نفع یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، تو اس طرح کی چیزیں اگر وہ دار الافتاء میں آ کے دونوں فریقین چیزیں معلوم کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ ان کے اپنے کاروباری اصول ضابطے جو کاروباری دنیا میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ بھی انہی کو سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے، حالانکہ اس میں شرعی اعتبار سے خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں. تو دار الافتاء اہل سنت آ کر یہ بہت ساری چیزیں جو غلط فہمیاں ہیں یا جو غلط طریقے کار پارٹنرشپ میں یہ شرائط کا حصہ بن چکے تھے ان کا ازالہ ہو جاتا ہے، ان کو دور کیا جا سکتا ہے. دار الافتاء میں ایک اسلامی بھائی آئے جو پارٹنرشپ کا اصول اور ضابطہ جو ایک فارم تیار ہوا تھا، معاہدہ دو شخصوں کے درمیان، اس کی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز لکھ کر لے کر آئے تھے کہ اس طرح کے مطابق ہم معاہدہ کر سکتے ہیں پارٹنرشپ کا، تو اس میں دو شرطیں بالکل واضح غلط تھیں. اب وہ کر لیتے لیکن چونکہ شرعی رہنمائی لینے کا ذہن تھا، وہ باقاعدہ آئے ان کو بتایا گیا کہ یہ دو شرطیں آپ کی بالکل غلط ہیں، اب آپ دوسرے فریق کو بھی لے کر آئے تاکہ دونوں کو جو غلط ہے اور جو صحیح ہے اس کا فرق بتانے کے بعد پھر آپ درست طریقے سے اپنے معاہدے میں
اور اس کا بدل درست طریقہ بھی ہو سکتا ہے.
بالکل
درست، اس میں شریعت متعالیٰ نے دونوں کے لیے بڑا تحفظ رکھا ہوا ہے، جو پیسہ لگا رہا ہے اس کے پیسے کا، جو محنت ہے اس کی محنت کا بھی. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پر کوئی ایسا ظلم ہو جائے گا یا کسی ایک کے اوپر اس کا وہ نقصان کے اندر چلا جائے گا، یہ نہیں ہے. بلکہ کئی ایسے احکامات ہیں جس میں پیسوں والی کی تو بہت زیادہ ان کے تحفظات کو بیان کیا گیا کہ وہ ان کا کیپیٹل، ان کا راس المال جسے کہا جاتا ہے، اس کا تحفظ کس انداز سے اس نے کرنا ہے اور خسارے سے پہلے اس کو پورا پراپر پورا کرنا، تو یہ سارے احکامات اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں. تو یہ سیکھنے والے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بغیر سیکھے سمجھے اپنا پیسہ بھی اس طرح آگے دیتے ہیں اور پھر وہ نقصان میں بھی آتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی شکوے شکایات کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. تو شرعی جو ظاہری احکامات ہیں وہ بھی سمجھ لینے چاہیے، باقی کاروباری اعتبار سے بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کس سے پارٹنرشپ کرنی چاہیے، پارٹنرشپ نہیں کرنی چاہیے. اس کو عام طور پر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بندہ آپ سے پارٹنرشپ کے نام پہ پیسے لے رہا ہے اور آپ کاروبار کے اندر شریک نہیں ہے. بس ایسے کئی لوگ معاشرے میں، اب میں کیا اس کے لیے کہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنوں سے پیسے لے کر اور ان کو کوئی ایک آدھ مہینہ کوئی نفع دیا، پروفٹ دیا، اور اس کے بعد جمیل بھائی وہ بالکل غائب ہو گئے. پتہ چلا کہ اس نے فلاں سے بھی کیا ہوا، فلاں سے اس کو بڑے ایک سبز باغ بھی دکھا دیے کہ نہیں آپ کے ساتھ میں یہ ہیں، ہمارا یہ ہے، یہ بزنس ہے یہ، اور یہی شخص 10 آدمیوں سے یہی کہہ کر پیسے لے کر. تو لہذا پارٹنرشپ کے جو شرعی اصول ہیں وہ بھی سمجھنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنا پیسہ جو آپ نے حاصل کیا ہے، کمائی کی ہے،
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کا اپنا پیسہ اٹھا کر کسی ایسے جگہ پر پروفٹ بظاہر دیکھا اور ابھی کوئی نئی کمپنی لانچ ہوگی کچھ لوگ اس کے بتائیں گے کہ یہاں سے پروفٹ زیادہ ہے وہ پورا پورا اپنا پیسہ اٹھا کر وہاں دے دیتے ہیں ان میں بیسک شرعی رہنمائی نہیں لیتے اور اس کو شریعت کے مطابق اس چیز کو جب نہیں سمجھتے تو پھر اس کا نقصان بھی بہت زیادہ اٹھانا پڑ جاتا ہے بعض اوقات ویڈیو سوال چلائیں
محمد رفیق اتاری عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کے عرض میں کہ شوہر نے بیوی کی مرضی سے اپنی سالی کو دو بچے دے دیے اس ٹائم بچوں کی عمر ایک یا دو دن کی تھی اب وہ بچے آٹھ یا دس سال کو پہنچ گئے آیا وہ باپ اپنے بچے سالی سے واپس لے سکتا ہے یا نہیں
جی شرعی اعتبار سے باپ اپنی اولاد جب کسی کے ہاں بطور پرورش دے دے تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس کا اپنے بچوں سے بالکل تعلق ختم ہو چکا ہے اور اب یہ اپنے بچوں کو واپسی نہیں لے سکتا شرعی اعتبار سے باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس نے پرورش کے طور پر اپنے بھائی کو یا اپنی سالی کو یا اپنے سالے کو یا اپنی بہن کو یا کسی بھی اجنبی آدمی کو اپنا بچہ اپنے دوست کو دیا ہوا ہے تو بچوں کو وہ واپسی بھی لے سکتا ہے اور اگر باپ اپنے بچوں کو واپسی لینا چاہے تو جس نے بچہ ایڈاپٹ کیا تھا لیا تھا بچے کو اپنے پاس تو اس پر پھر لازم ہوگا کہ وہ بچوں کو باپ کو واپس کرے تو اس لیے بچوں کو لیتے دیتے وقت ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات شرعی احکامات بچوں کی پرورش کے حوالے سے وہ لوگ معلوم نہیں کرتے سیکھتے نہیں ہیں اور اس عمل کی وجہ سے پھر آگے رشتہ داریوں میں بہت زیادہ دراڑ پیدا ہو جاتی ہے اور باپ کو بسا اوقات یہ حقیقت میں ایسا نظر بھی آتا ہے کہ جس جگہ میرا بچہ پرورش کے لیے دیا گیا ہے وہاں اس کی تربیت غلط ہو رہی ہے تو اب باپ کے اوپر تو واجب ہو جائے گا اور ضروری ہو جائے گا کہ وہاں سے اپنے بچے کو واپسی لے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو اگر باپ کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی میں نے جس کو دی ہے وہاں اس کی شریعت کے دائرے میں تربیت نہیں ہو رہی وہاں اس کو نیکیوں کے بجائے گناہوں کی طرف ماحول مل رہا ہے تو باپ اپنے بچوں کو وہاں سے واپس لینا باپ کے لیے ضروری ہو جائے گا
ناظرین کرام آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ
وارثین انبیاء ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ